سر ہم دو تین مرتبہ سر اخلاص فاطمہ طاہر رضوی بنت سید علی جان رضوی مرحوم بسم اللہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص تمام شہداء اور اپنے مرحومین کے بسم اللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته خالق لا نظير له وأحد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له وفاطر لا شريك له ورازق لا معين له الأول بلا زوال والدائم بلا فنى ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات آج سلسلہ کلام کا آخری روز ہے. بندگی پروردگار, عبادت پروردگار کہ جو انسان کی زندگی کا مقصد, اس کی خلقت کا مقصد, مقصد زندگی بندگی, کہ حیات کا مقصد ہی یہ ہے, خلقت کا مقصد یہی ہے. اس لیے جب تک انسان اس دنیا میں ہے اسے مسلسل عبادت میں مشغول رہنا ہے, یعنی اطاعت پروردگار میں مشغول رہنا ہے. فَصَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ, تسبیح کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جا. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی اتنی عبادت کر, اتنی عبادت کر, مسلسل عبادت کہ تجھے موت آ جائے, تجھے یقین حاصل ہو جائے. چونکہ مقصد خلقت یہی ہے، تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ مسلسل بندگی، کوئی لحظہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو مقصد بندگی سے خالی ہو، حیات کا مقصد بندگی ہے، چونکہ یقین آنے کا مقصد بھی یہی ہے، اذا تیقنتم فاقدموا، یقین ہے تو اقدام کرو، مسلسل حرکت، حرکت سبیل الہی میں، اطاعت الہی میں، بندگی پروردگار. پوری کائنات اس کی بندگی میں ہے، لیکن چونکہ انسان کو حق دیا گیا ہے بل اختیار بندگی کا، یہ اختیار کے ساتھ، چونکہ جزا اس عمل پہ ملتی ہے کہ جو اختیار کے ساتھ ہو، جس عمل پہ آپ کا قابو ہی نہ ہو تو اس پر کس بات کی جزا؟ جزا جب ہی ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے انجام دیں. لہذا عبادت ہے یہ اطاعت جبر کے ساتھ نہیں ہے، محبت کے ساتھ ہے. اس کی اطاعت بادشاہوں کی اطاعت نہیں ہے کہ جن سے آپ کراہت بھی کریں مگر کیا کریں، اللہ کا معاملہ نہیں ہے. یا اس کی اطاعت ہے مگر اس کی اطاعت محبت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ. اگر آپ کی نیت ہی نہ ہو کسی فعل کے انجام دینے کی، تو اگر کوئی آپ سے زبردستی وہ انجام دلوا بھی دے تو اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ہے اصلا. زبردستی کسی نماز پڑھوا دی، چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا پڑھنے کا، تو جب ارادہ ہی نہیں ہے اطاعت پروردگار کا، چاہے کوئی زبردستی آپ سے پڑھوا دے اس سبب، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے جب تک ارادتن نہ ہو، معبود کو معبود سمجھتے ہوئے نہ ہو، اس کی بندگی کے لیے نہ ہو. اس لیے عبادت جو ہے اس کا معنی ہی ہے کہ قبول کرے معرفت کے بعد، اپنی حقیقت کو سمجھنے کے بعد کہ میں کیا ہوں اور وہ کیا ہے، چاہے وہ سزاوار ہے یا نہیں ہے، اور اس کے سمجھنے ہی کے لیے اس نے عقل عطا کی ہے انسان کو، کہ عقل اس لیے تھی کہ اسے پہچان کہ وہ سزاوار عبادت ہے یا نہیں ہے، تیرا وجود کہاں سے آیا، تیری زندگی کیسے ہے، تیرا جینا کیا ہے، تیرا مرنا کیا ہے. جب عقل دی ہے تو اعمال اور عبادات جو ہیں، یہ عبادات جو پوری زندگی ہے انسان کی، وہ ان سے طلب کی جاتی ہے، اطاعت کو ان سے طلب کرتا ہے جنہیں عقل دے کے بھیجا ہے. یہ پہلی شرط ہے. اگر کوئی آدمی عاقل ہی نہیں ہے، اگر پیدا ہی ہوا ناقص ہے، اس میں سمجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، تو وہ تھوڑی مکلف ہے، اسے تھوڑی خدائے پروردگار جانتے ہی نہیں. یہ ان کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو اسے پہچان سکتے ہیں. تو اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط عقل، کہ عقل ہے، سمجھتا ہے، عقل فطری جو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے عقل کے ساتھ. تو جب عقل ہے تو لازمہ ہے کہ اس کی بندگی کرے. اور جب عقل فطری ہے تو پھر کائنات کو بھی دیکھ سکتا ہے، غور بھی کر سکتا ہے، خود کو بھی پہچان سکتا ہے، اسے بھی پہچان سکتا ہے. علامت عقل کیا ہے؟ کہ یہ آدمی عاقل ہے. سبھی عقل مند ہے, دنیا میں کون بیوقوف ہے؟ کوئی مان لے گا؟ مگر اللہ کے نزدیک ہر آدمی عقل مند نہیں ہے. اب خالص سے پوچھیے تمہارے پاس عقل مند کون ہے؟ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ زمین و آسمان کی خلقت میں جو روز و شب روز تبدیل ہوتے ہیں, ان میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. لآیات لأولی الالباب. اور جب اللہ نے انہیں عاقل مان لیا کہ یہ عقل مند, تو اس عقل مند کی دوسری پہچان کیا ہوگی؟ اس تفکر کے نتیجے میں الذین یذکرون قیاما مقعودا وعلى جنوبهم, وہ کسی حال میں بھی ہوں اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں, کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹو ہر حال میں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی خلقت میں. یہ ہے عاقل ہے, عقل رکھتے ہیں, یعنی جو عقل دی گئی ہے وہ ہے, جو پہچانے کا عقل مند ہے, غور کرتے ہیں یہ زمین و آسمان کیوں بنے ہیں, اس فائدہ ساری یہ کرتے ہیں. یہ ہر مسلمان کے لیے غور کرنا, غور کرے, چونکہ وہ کسی نتیجے تک پہنچ جائے گا جب اپنی عقل کو استعمال کرے گا جو اسے دی گئی ہے. اور جب ساری کائنات کو دیکھ لے گا تو کس نتیجے پہنچے گا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا, یہ تو نے بیکار نہیں بنایا ہے, اس میں کوئی چیز بیکار نہیں, سب کام کی ہے, عبث کوئی شے نہیں ہے اس میں, با مقصد ہے خلقت ان کی. اب یہ کیسے پتا ہوا؟ کہ عقل کی علامت ہے یہ کہ عقل ہے, غور و فکر تدبر, عقل ہے تو استعمال بھی کرے گا کیونکہ عقل ہے, اور عقل ہے تو اپنے رشتے کو بھی جوڑے گا کائنات کے ساتھ. جب یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہاں کوئی چیز بیکار نہیں ہے تو میں بیکار کیسے ہوں؟ سبحانک فقنا عذاب النار, تو بے عیب ہے, ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا, جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا. معلوم ہوا بتایا کہ جب عقل ہے تو ثبوت عقل ہے تفکر, اور تفکر کا لازمہ ہے کائنات کی معرفت, اور کائنات کی معرفت کے بعد اپنا رشتہ کائنات کے ساتھ. جب وہ بیکار نہیں ہے تو میں بیکار کیسے پیدا ہو گیا؟ جب اس کی خلقت کا مقصد ہے تو میری خلقت کا مقصد کیوں نہیں ہے؟ اور اگر وہ ہے اور میں نے اسے پورا نہیں کیا تو پھر سزا کا مستحق ہوں. سبحانک فقنا عذاب النار, ہمیں عذاب سے محفوظ. یہ دلیل کیا تھی؟ عقل کی, عقل ہے تو عقل کی پہچان کیا ہے, اور یہ عقل کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ نجات ممکن ہی نہیں ہے بغیر اطاعت. لا نجات الا بالطاعۃ, نجات بغیر اطاعت کے ناممکن ہے. والطاعۃ بالعلم, اور اطاعت جہل کے ساتھ نہیں ہوگی, اطاعت علم کے ساتھ ہوتی ہے. اطاعت کرنا تو علم حاصل کرے. وَلَلْمِ بِتَعَلُّمْ, اور ان کو سیکھنا پڑے گا, حاصل کرنا پڑے گا. وَتَعَلُّمْ بِالْعَقْلِ, اور سیکھے گا جب عقل ہوگی. تو جب عقل دے دی ہے پہلے مرحلے میں, تو عقل کا لازمہ ہے کہ جستجو علم کرے. یہ پہچان ہے اس کی جو عقل رکھتا ہے کہ اگر عقل ہے تو علم کی طلب میں نظر آئے گا, کیونکہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا ہے کہ عبادت. تو جب حیات کا مقصد عبادت ہے تو عبادت بغیر علم کے ممکن نہیں ہے.
تو ہمیشہ تلاش علم میں نظر آئے گا, اور ہر عمل چونکہ خالق کے لیے بندگی ہے تو دو ہی صورتیں ہیں, یا خود مجتہد بن جائے, اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی اور کی تقلید کرے. کسی اہل علم سے پوچھے, چونکہ داد واجب ہے, ذات واجب کی داد وہ برگر اور وہ نماز نہیں, ایک چیز ہر قدم اس کی اطاعت میں اٹھے, ہر لحظہ جاگنا سونا اٹھنا بزنس کاروبار ہر جگہ اطاعت پروردگار, تو بغیر علم کیسے پتا چلے گا؟ یعنی مکمل علم رکھتا ہو تو کوئی عمل اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے, آپ کوئی تکلیف مشکل بات تو نہیں رہی. زندگی کا مقصد عبادت, عبادت بغیر علم کے ممکن نہیں. اب یا خود اس قابل ہو جائے کہ مجتہد ہو جائے, نہیں بن سکتا, زندگی بہت سے مسائل ہیں, تو پھر کسی اہل علم کو تلاش کرے شرائط کے ساتھ جو ہر قدم پر اس کی رہنمائی کرے. ابھی کوئی مشکل بات ہے؟ ایک آخری مسئلہ ہے, دیکھیں اہمیت علم. ایک شخص آیا انصار سے, کہا یا رسول اللہ اگر میرے پاس دو چیزیں ہوں, صورتحال یہ ہے کہ ایک کسی مومن کا انتقال ہو گیا ہے اور اسی وقت دوسری طرف کسی عالم کا درس بھی چل رہا ہے, دیکھیے غور کی جاری اس پر, تحیی جنازہ بھی ہے, کسی کا انتقال بھی ہو گیا ہے, ایہما احب الیک انا اشہد, آپ کسے پسند کریں گے میرے لیے کہ میں اس میں شرکت کروں؟ آپ کے نزدیک ارشاد فرمایا کہ اگر جنازے کے دفن کرنے کے لیے احباب ہیں اس کے ساتھ چلنے کے لیے, اسے دفن کرنے کے لیے, چونکہ واجب کفائی ہے دفن کرنا, اگر دو چار بھی مل جائیں مومن یہ کام کر دیں تو سب بری ہو گئے, اور اگر کوئی نہ کرے سب گناہ گار, سب گناہ گار, اور کوئی بھی نہ جائے تو مجھے تھوڑی پڑ رہی سب کے سب گناہ گار ہے پورا شہر, اور اگر کچھ لوگ حاضر ہو گئے سب سے وظیفہ ساخت ہو گیا. تو کتنی اہمیت ہے دیکھیے, اور کس قدر ثواب ہے. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ اگر احباب موجود ہیں حضور مجلس العالم افضل الف جنازہ, عالم کی مجلس میں بیٹھنا ہزار جنازوں میں شرکت سے افضل ہے. جو سماج بھرا معلوم ہے یہ نگر وہ مسئلہ نہیں ہے, ہزار جنازوں میں شرکت سے نہیں. ومن عیادت الف مرید, مومنین کی عیادت مستحب, ہزار مریضوں کی عیادت سے افضل ہے. کیا کہیں چوائس آ جائے کہ مجلس میں عالم کی جائے بیٹھے وہاں, غور کریں. ومن قیام الف لیلہ, ہزار رات قیام کرنے سے افضل ہے کہ مجلس عالم میں جائے. ومن صیام الف یوم, ہزار روز روزہ رکھنے سے افضل ہے کہ مجلس عالم میں جا کے بیٹھے. ومن الف درہم تصدقوا بها علی المساکین, اور ہزار درہم مسکینوں پہ خرچ کرنا صدقہ دینا کتنا افضل ہے, ان سے افضل ہے. ومن الف حجۃ سوی فریضہ. ہزار حج کرنے سے واجب کے علاوہ کہ جو واجب مستحب ہو گیا واجب ہو گیا اس کے علاوہ ہزار مستحب حج کرنے سے افضل ہے کہ مجلس عالم میں شرکت کرے. ومن الف غزوتین سوال واجب, اور ہزار جہاد اور جنگ میں شرکت سے افضل ہے اگر وہ واجب نہیں ہے. یہ اگر جنگ پہ جانا واجب عہد نہیں ہوا ہے اور دوسرے لوگ جا رہے ہیں کافی ہے, تو ہزار جنگوں میں شرکت سے افضل ہے کہ عالم کی مجلس میں بیٹھے. اب اور کہیں پیغمبر کیا فرما رہے ہیں, تو جہاد کے جو مال اور جان دونوں کے ساتھ فرماتے اینا تعو حاضل مشاہد میں مشہد عالم, کہاں یہ سارے مقامات کہاں عالم کی مجلس. مگر کیوں فرماتے اما عالم تھا ان اللہ یطاعو بالعلم ویعبدو بالعلم, کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کی اطاعت و بندگی علم کے سبب سے ہوتی ہے. کیوں افضل ہے یہ اطاعت و بندگی بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. خیر دنیا اور آخرت بغیر علم, دنیا آخرت خیر علم کے سبب سے فقط, بشر دنیا اور آخرت مال جہل. ہم نے اور کیا اہمیت علم اس لیے کہ خلقت کا مقصد اطاعت ہے, بندگی ہے, جو بدون علم ممکن نہیں ہے. تو جس سے یہ حاصل ہوگا اس کی مجلس کی اہمیت کیا ہے؟ کپڑے پہننے سے علم نہیں آ جاتا, لباس سے نہیں آ جاتا, کسی کو بٹھا دے ممبر پہ کہ بھائی جی پروانی ہے لیکن مولا نہیں. یہ ممبر ایک امانت ہے, یہ ذکر ایک امانت ہے, ایک لفظ کسی کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے, کسی کو گمراہ بھی کر سکتا ہے. تو جیسے کہنے والے کی ذمہ داری ہے دعوت دینے والے کی ویسی ذمہ داری ہے. جو علم کا مسئلہ ہے, مکتبہ اہل بیت کا مسئلہ ہے, انسان کی عبادت و اطاعت کا مسئلہ ہے اللہ کے لیے, اس کی اطاعت کرے. تو جہاں بھی نظر آئے گی عقل و تلاش علم میں نظر آئے گا, چونکہ مقصد حیات یہی ہے, مقصد بندگی یہی ہے. تو اب اگر اطاعت کرنی ہے تو یہ نہیں کہ نماز پڑھنے ہو گئی کافی ہے, کہ نماز بھی عبادت ہے. نماز پڑھنے پر علم حاصل کر. میں ایک سب کو ایسے پڑھتے جگہ میں بھی پڑھ رہا ہوں, سیکھے سیکھے اردو کیسے ہوگا, تکبیر کیا ہے, مبتلاد نماز کیا ہے, مستحبات کیا ہے, مکروہات کیا ہے, علم حاصل کرے. اس لیے بندگی کر رہا ہے پروردگار کی, یہ کھیل تو نہیں ہے کوئی. علم حاصل کرے, اگر اطاعت کرنی ہے عبادت کرنی تو علم کو پہلے رکھا ہے. یعنی پیسے آگے آج پہ چلا گیا یہ پتہ ہی نہیں کہ آگے ہوتا کیسے, یعنی سیکھا ہی نہیں. پیسے کے زور پہ ہاتھ پہ چلے جانے سے آدمی حاجی ہو جاتا ہے. سیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی میرا فریضہ ادا ہو, میرا وظیفہ ادا ہو. ایسا نہ ہو حج کو باطل کر کے چلاؤں, پیسے بھی ضائع ہو, وقت بھی ضائع ہو, تکالیف الگ اٹھاؤں. تو واجب ہے علم سیکھنا, واجب ہے علم حاصل کرنا, واجب ہے چونکہ بندگی واجب ہے پروردگار کی. اس لیے بھیڑ میں اتنے حاجی آتے ہیں, سب حاجی نہیں ہوتے. پر آپ سے بہتر کون سمجھے گا اپنے امام کی خود روایت کو جو آپ اکثر ہی سنتے رہتے ہیں کہ کتنے حاجی نظر آ رہے ہیں کعبے کے گرد. آپ جانتے ہیں اسے,
چونکہ بدون علم کے ہے، بغیر سیکھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے، بغیر مقصد عبادت اطاعت کو سمجھے ہوئے. تو اگر اطاعت کرنی ہے تو علم کا حاصل کرنا واجب ہے. زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی قدم اٹھے گا معلوم ہونا چاہیے کہ حکم پروردگار کیا ہے. اور نہیں ہے تو پوچھو، ظاہر یہ تو مطلب ہے. جب بھی مشکل ہے پتا کرو مجھے کیا کرنا چاہیے، چونکہ یہ بات پتا ہے کہ میری خلقت کا مقصد عبادت ہے، یعنی اطاعت ہے میری خلقت کا مقصد، تو کوئی قدم نہ اٹھ جائے. تو واضح ہے نا بات. اہم ترین مسئلہ بغیر اسلام کے قبول نہیں ہے، مگر مسلمان ہونا بھی شرط ہے اعمال میں. اب کوئی آدمی روزہ رکھنا شروع کر دے مثلا کافر، اب اس کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. مطلب کہ بہت اچھی چیز ہے، صحت کے لیے بڑی مفید ہے، مسلمان اچھا کام کرتے ہیں تو میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دوں، اس کا ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں. کیونکہ شرط ہے صحت اعمال میں اسلام شرط ہے، کہ مسلمان بھی ہو اسے یہ بھی پتا ہو کہ یہ روزہ کس کی طرف سے واجب ہے، اسے نماز وظیفے کو لانے والا کون ہے، اس کی نبوت کیا ہے. تو خالی کافی کرنے سے کسی کے ثواب کو مستغنی ہو جائے گا. میں اس لیے باتیں ایسا کر رہا ہوں آپ سے کہ چونکہ آپ جذبات سے سوچنے لگتے ہیں. مولانا وہ دیکھیے مدر ٹریسا دیکھیے کیا خدمت، کچھ نہیں ملے گا کیا؟ یہ جذبات ہے، قاعدے کا پتہ نہیں ہے قانون اسلام کا. میں دیکھا بی بی سی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی ہندو ہے پتہ نہیں، پانچ چھ سال سے روزہ رکھ رہی ہے، چونکہ مسلمان پڑوس میں اسے اچھا لگتا ہے، اب آپ تو اسے بھجوا دیں گے جنت میں. ہاں پانچ سال سے روزہ رکھ رہی ہے، اسلام کہہ رہا بالکل نہیں. شرط ہے اسلام، جو عبادت کر رہا ہے وہ دین کو قبول کر کے عبادت کرے. کیونکہ اسلام کا ماننا ہے کہ جب اسلام کسی کا ظاہر ہو گیا چاہے دل میں کچھ بھی ہو، اسلام کے نام آتے اس کا ذبیحہ پاک ہو گیا، وہ خود پاک ہو گیا. یہ شرط ہے پہلی. ایمان کی منزل، دار قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ ابھی پہلا اسٹیج طے کیا ہے، دوسرا بھی نہیں شروع ہوا ہے، خالی مسلمان ابھی مومن نہیں ہے، ابھی ایمان دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ان تطیع اللہ ورسولہ، جب تک یہ منزل آنا جائے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو پھر کسی عمل کو تمہارے ضائع نہیں کیا جائے گا. بس کفر کے ساتھ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ ہو سب برباد. میں اس لیے بات آج کرتا ہوں، مجھے پتا یہ بات جو اکثر من جگہ یہ مسئلہ اٹھ جاتا ہے، اکثر ڈسکشن میں بات آ جاتی ہے. میں نے ابھی حج میں دیکھا بعض کاروانوں کے اندر وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، بچوں کے درمیان، بہو کے درمیان میں بھی دو چار شخصیت کا نام لے کے فلاں نے اتنی خدمت کی، ایک انسانیت کے لیے کر دیا، کیوں نہیں آخر اس کے لیے. میں نے کوئی مثال بھی دی تھی پچھلے دنوں کے، وہ میں دیکھا ایک صاحب بہت رو رہے ہیں، بچہ بہت رو رہا ہے، لڑکا، ہمدردی ہو گئی مجھے، کیا بات ہے، مجھے میڈیسن میں داخلہ نہیں دے رہے. اب ہمدردی تو ہوگی بھائی، کیوں نہیں دے رہے، یہ بھی تو ہے، بھائی کو مل گیا مجھے نہیں مل رہا. چلیں اصل میں اس نے بیچلر آرٹس میں کیا ہے، اب یہ کہہ رہا میں بھی بھائی کی طرح مجھے بھی داخلہ دو. اب ہمدردی ضرور ہو اس سے، مگر ہمدردی سے قانون نہیں بدل جاتا. یہ میرے خیال بات ہے، ہمدردی ملے گی، ہمدردی سے رولز کیسے بدلے گا؟ تو اس معیار پہ وہ رہے نہیں اترتا تو قائم کیا گیا ہے. تو یہ جذبات سے دین نہیں طے ہوتا ہے، جذبات نہیں ہے، قانون الہی طے ہے. اس میں ہم سے بڑھ کے اس سے بڑھ کے ہم محبت کریں گے اس کی مخلوق سے؟ نہیں, وہ طے کرنے والا اصولوں کا. منا والا سوال میں ذکر وسا وہ مومن, مرد ہو یا عورت جو بھی عمل صالح کرے مگر شرط کے ساتھ, وہ مومن, مگر یہ کہ مومن ہو. بغیر ایمان کے عمل صالح نہیں کہلاتا. قرآن کتنا کہتا عمل صالح, آمنوا عمل صالحات ہے نا بار بار. یہ عمل صالحات اسی کہا جاتا ہے جو ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. تو فرض یہ طے ہو جانا چاہیے کہ کفر کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں آخرت میں. آپ نوبل پرائز سے دے سکتے ہیں, آپ پیسے اسے دے سکتے ہیں, اخبارات میں چھاپ سکتے ہیں, سب شہرت سے دنیا میں ساری جگہ اسے دے سکتے ہیں, اگر آخرت وہاں کا اصول کچھ اور ہے, وہاں کچھ اور ہے. اسے خالق نے اعلان کیا کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے دنیا میں, سب سے زیادہ خسارے میں اللہ صاحب فی الحیات الدنیا, جن کی دنیا کی ساری محنتیں ضائع ہوئی. زیادہ کارت سبنا ان سنوں نہ سنا, اپنے گمان وہ سمجھ رہے تھے ہم بڑے نیک کام کریں, بڑے اچھے اچھے نیک کام. اللہ جی نے کفرو بے آیات رب نہیں بلے کاہی, جبکہ یہ منکر تھے رب کی آیتوں کے انکار کرنے والے, اس کی ملاقات سے منکر, آخرت پہ یقین نہیں, اس کی آیات پہ یقین نہیں. فحبت اعمالهم, کے اعمال سب اکارت سب باطل, جو بھی انہوں نے دنیا میں کیے اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامہ وزنا, وعدہ پروردگار ہے کہ قیامت میں وزن قائم کریں گے ہر شخص کے لیے. والوزن یوم الحق, اس دن حق ہے مگر ان کے لیے نہیں ہے, ان کے لیے ہم کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے قیامت میں. تو توڑا جائے, وہ سمجھ رہا ہے زندگی میں بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے مگر چونکہ کفر ہے, آخرت کے منکر ہے, آیات الہی کے منکر ہے, ان کے اعمال اشارت ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے قیامت میں توڑنے کے لیے. تو آپ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے, قانون لائی ہے. ان الذین کفروا مع الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اہل کتاب میں کافر اور مشرکین یہ سب جہنم میں ہوں گے, یہ بدترین مخلوق ہیں. اولئک ہم شر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. کہ لوگ ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے, یہ بہترین مخلوق. مگر یہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب ایمان کا ذکر کرتا ہے تو عمل صالحات واجب ہوتا ہے ساتھ ساتھ آنا, کفر کے ساتھ کبھی عمل سیئات کا ذکر نہیں کرتا ہے. یہ کبھی نہیں کہا, پورے قرآن میں نہیں ہے. ان الذی کفر وہ عمل سیئات, وہ لوگ جو کافر ہو گئے, جو کافر ہے انہوں نے برے برے اعمال کیے اس لیے جہنم میں جائیں گے, نہیں. کفر خود کافی ہے تمام اعمال کی عدالت کے لیے, وہ اچھے ہوئے برے وہ تعلق نہیں ہے. مگر جب ایمان کی بات آئے گی ہمارے شہر آپ حاضر ہوا, وہ نہیں ہوگا کہ خالی ایمان کافی آپ کو جنت میں جانے کے بغیر عمل کے. ایمان ہو تو عمل ساتھ ساتھ آئے گا, اس لیے کہ عمل ہے ثبوت ایمان. ایمان قلب میں ہوتا ہے, عمل آزا جوارے سے ہوتا ہے, وہ تو اندر قلب میں رکھا رہ جائے گا چھپا ہوا. اطاعت کر تاکہ پتا چلے کہ مومن ہے,
تب پتا چلے گا مومن ہے. میں کافر لوگ اتنے ہیں کہ بس وہ اس کا کفر ہی کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے, وہاں پریشانی اتنی ہے اس کو. اب اصول تو طے ہو گیا نا, یہ تو کسی کو مشکل نہیں ہے سمجھنے میں. اب جذبات کی ضرورت نہیں ہے, پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر. قرآن کی مشکل آیت ہے یہ. ان الذين آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, یہ مشکل آیت ہے قرآن کی. بے شک مومن یعنی صاحبان ایمان, یہودی, نصارا, صابئین, من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, جو بھی ایمان لائے اللہ پر, آخرت پر, اور عمل صالح انجام دے, فلهم اجرهم عند ربهم, سمجھا جو ان کے رب کے پاس, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ خوف ہے نہ حزن ہے. اس سے نتیجہ ہم نے نکالا کہ سب دین ٹھیک ہیں, سب جا رہے ہیں اللہ کی طرف, اب جو چاہے ہو جاؤ. دین آ رہا ہے نا, باہر رات ہے, سب جا رہے ہیں ادھر ہی, سب جا رہے ہیں, مگر ہر ایک نے ساتھ ٹھیک نہیں لیے. وہی پہنچے گا جو صحیح ہائی وے کو لے گا. جانا ایسٹ ہے, اگر کوئی ویسٹ جانا شروع کر دے تو نہیں پہنچے گا نا. جتنا سفر کرے گا اتنا ہی منزل سے دور ہوتا جائے گا, اتنا ہی اور فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. اب اس کا خلاصہ کیا ہوگا پھر, اتنا وقت نہیں, اسی ایک جملے میں سمجھ لیجیے کہ یہ جو قرآن نے بیان کیا ہے, مگر نبی آخر کے آنے کے بعد اب ایسا نہیں ہے. یہ اصول بیان کیا ہے ہر دفعہ زمانے کا, لیکن اب قرآن کی آواز دیتا ہے. الذین کفر وہ سب دعاؤں سبھی لے, جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, ان کے اعمال برباد, چل اعمال تباہ کارن. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان عمل صالح کیے, وآمنوا بما نزل علی محمد, اور ایمان لائے اس پر جو محمد پہ نازل کیا گیا. اب یہ ہے کرائیٹیریا, جو ان پر نازل کیا گیا. کہ جو راہ الہی سے روکتے ہیں اگر, صدوا عن سبیل اللہ, قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے, یہاں اصول بیان کر دیا کہ ایمان لائے, عمل صالح کیا, اور اس پر ایمان کہ جو محمد پر نازل کیا گیا. یہ ہے اب اصول نجات کا, اعمال کی قبولیت کا, ساری انسانیت کے لیے, تمام انسانوں کے لیے. اب نہیں مانے کل تو ماننا ہی پڑے گا, اس لیے رکھا ہے غیب میں. آج نہ صحیح کل صحیح, آنا پلٹ کے ادھر ہی ہے. عیسیٰ بھی اپنا دین پھیلانے نہیں آئیں گے, اس لیے دین اللہ کا ایک ہی ہے. وہ چاہے موسیٰ جمع ہو جائے, عیسیٰ آ جائے, ابراہیم آ جائے, آدم آ جائے, یہ سب ایک ہی خدا کی طرف سے آنے والے ہیں. یہ اپنا اپنا ایجنڈا لے کے تھوڑی آئیں گے, جو دین اللہ کا اسی دین کی خدمت کے لیے آئیں گے, اور وہ ایک ہے, اور جس کا آخر یہ قرآن ہے. کبھی نہیں ہوا کہ ابراہیم اپنے صحیفوں کو لے کے آ جائے, متنی لے کے آیا تھا اس وقت, یہ اس کا بھیجا ہوا ہے, بس یہی سب کے لیے ہے اب, کہ جو آخر ہے, جو اللہ کا دین ہے. تو اگر سارے شرائط جمع ہوں گی تو یہ ہوگی اعمال کی صحت کی علامت. تو پھر بھی اس میں ایک شرط رہ گئی کہ اگر مومن بھی ہے پکا لیکن اگر اعمال کی انجام دہی میں قربتاً اللہ نہیں ہے تو عمل باطل ہے, ثواب نہیں ہے. اگر نماز پڑھی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ متقی نظر آؤں, ریا شامل ہے, خود نمائی شامل ہے, تو اللہ کہے گا پھر اجر آپ اسی سے لیں جن کے لیے آپ نے کیا یہ عمل. دیکھیے اہم منزل ہے. آپ کوئی عمل کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے نیت, تمام شرائط کے حاصل ہونے کے بعد نیت اللہ کے لیے, کسی کی مدد کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے, اور اگر اس سے توقع رکھوں شکریہ کا, اب کیسے آدمی شکریہ تک میرا ادا نہیں کیا, میں نے مدد کی. تو یہ جو شکریہ کی توقع آپ نے رکھی آپ کے عمل کو ضائع کر دیا, کیونکہ خالق کے لیے جو عمل ہوتا ہے اس میں بندہ صرف خالق سے طلب کرتا ہے, لوگوں سے نہیں. وہ تو اس کا اپنا وظیفہ ہے کہ شکریہ ادا کرے, تو اس کا وظیفہ ہے. اسے خالق نے کہا ہے کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی ادا نہیں کرتا, مگر یہ اس کا وظیفہ ہے نہ کہ طلب کرنے والے کا کہ وہ طلب کرے. جو طلب کرے گا اسے جزا نہیں ملتی, تو اس نے خالق کے لیے فعل انجام ہی نہیں دیا ہے. تو نیت جتنی خالص ہوگی, اگر اخلاص عمل ہے تو جزا بھی ویسی ہوگی. بس گفتگو میں خلاصہ کر دوں, اب کتنے لوگوں نے یتیموں مسکینوں کو پتہ نہیں کھانا کھلایا ہوا مدینے میں, جتنی ہو سکتا ہے نہیں کھلاتے ہوں گے, یقیناً کھلاتے ہوں گے, مگر سورہ دہر تو سب کے لیے نہیں آیا, نہیں آیا نا. تین تین روٹیوں کے لیے تین روز کی, یہ یتیم مسکین اسیر کو کھلانا, خود نہ کھانا, اس کی جزا ایک سورہ پورا عطا ہو گیا, جنت عطا ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس فعل کے انجام دینے والے کی نیت انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں, نہ شکریہ تم سے چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں. اور یہ وہ کہہ نہیں رہے تھے, یہ تو خالق نے اندر کی آواز کو آنکھ تک پہنچایا ہے کہ عمل کی اساس و بنیاد تھی کیا. اٹھا کر کسی کو احسان جتا دیا تو ہم کو ضائع ہو گیا. اہل بیت نے اس منزل پر آ کے آپ کو بندگی سکھائی کہ عمل جب اس کے لیے ہے تو صرف وہ نگاہ میں ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. صرف اللہ کے لیے تو جزا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو عمل کرنے والے بندے ہیں وہ اس کے علاوہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں جدھر دیکھتے ہیں ذات واجب کو دیکھتے ہیں, ان کی منزل ہے. تو جب ایسا عمل اخلاص عمل نیت, جب نیت یہ ہو تو پھر اس کی جزا بھی ویسے ہی ہوتی ہے. وہی میں نے دوپہر کو عرض کیا تھا کہ خالی قتل مقصد نہیں تھا اب عامر کا,
اس عمل کی جو نیت ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ کے لیے قتل کر رہے ہیں تو اگر اس نے گستاخی کر دی تو ایسے عالم میں بھی کہ جبکہ سارے حواس ایک طرف ہو لڑائی میں کہ یا وہ اسے قتل کر دیں یا یہ اسے قتل کر دیں، اس وقت بھی اتنی احتیاط کہ اس کا خیال رکھا جائے میرا نفس اس میں نہ شامل ہو جائے. یہ جزا اس کی ہے، اخلاص عمل. یہ پہلوان نہیں بس قتل کرنا مقصد ہے، عمل اس کے لیے ہے میرا نفس نہ شامل ہو جائے. جائز ہے نیت خالص کے ساتھ عمل ہے تو پھر اس کی جزا بھی ایسی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا. غور کیا تو بس یہ صرف مکتب اہل بیت ہے جو اس منزل پہ لا کے انسان کو بتاتا کہ دیکھو بندگی اس طرح سے کرو، اللہ کی اطاعت اس طرح سے کرو کہ جو بھی عمل انجام دو صرف اس کے لیے، کوئی صلاح کسی سے نہیں بجز اس کے. شوق میں بھی عبادت ہو سکتی ہے جنت کے، خوف سے بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ کمال عبادت نہیں ہے. اس لیے وہی اہل بیت کا یہ حق ہے کہ جہاں مولا آباد دے. نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں نہ جنت کے شوق میں. بل وجب تو کہا لال لبادا فابت تو کہا تجھے اس کا اہل پایا ہے اس لیے تیری بندگی کرتا ہوں. زندگی کا حاصل ہے عبادت، ہر عمل عبادت ہے، ہر عمل عبادت ہے زندگی کے لیے. اور اس میں انسانیت کی خدمت ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ کبھی کبھی انسان حقیقت دین کو نہیں سمجھتا ہے تو اسے کون سمجھائے گا؟ یہ وہی سمجھائیں گے جو وارث دین ہے. کہاں کھڑے ہیں علی بن الحسین میرے امام؟ کعبے میں. اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہیں، اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہیں. ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا، جب رسول اللہ پیسے چاہیے مجھے، میں مقروض ہوں، کہ یہاں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہتا فضل رسول مگر وہ آپ کی عزت کرتا ہے، اگر آپ مجھ پہ احسان کریں کہ میرے ساتھ چل کے مجھے مہلت دلوا دیں کچھ وقت، کچھ وقت کہ میں اسے ادا کر سکوں. کہ چلو چلو. لوگوں نے دیکھا اپنا رسول، آپ نے اعتکاف کی نیت کی تھی، آپ طواف کعبہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. کہ تجھے نہیں معلوم میرے جد نے کیا فرمایا ہے کہ بندگان خدا کی مدد کس قدر اہم ہے. کہ امام بتا رہا ہے کہ اعتکاف کو چھوڑ کے جا رہا ہے مدد کرنے کے لیے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کوئی ایکسرسائز کا مسئلہ ہے کہ ادھر سے ادھر قیامت ہو جائے گی. نہیں، اصول طے کیے ہیں اہم اور مہم کے. چونکہ ہر عمل عبادت ہے. کیسی نمازیں پڑھتے ہیں امیر المومنین آپ کو پتا ہے؟ کہ جب اس کو حضور میں جاتے ہیں کسی کی خبر ہی نہیں ہوتی، مگر ابھی ہاتھ اٹھا ہوا ہے تکبیر کہنے کے لیے کہ نظر پڑی کہ ایک خاتون اندر آ رہی ہے، ایک عورت آ رہی ہے، ہاتھ رک گیا. کیا بات ہے؟ اب علی جیسا بندہ پروردگار کا
عبادت کرنے والا یہ دیکھ کر کوئی ضرورت مند آ گیا، جہاں ضرورت مند تھی کہ کیا بات ہے، شکایت لے کے آئی تھی شامل کی، اسی وقت بیٹھے اس کے لیے خط لکھا، اس کے بعد نماز شروع کی. یہ بھی ہو سکتا تھا بیٹھے رہو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب غور کیجئے ابھی سب کون سکھا سکتا ہے، وہی جو بندگی کی روح سے واقف ہو، وہ جانتے ہوں کہ عبادات کی روح کیا ہے، رضائے پروردگار. جو عبادت کی روح کو نہیں سمجھتا اسے بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ساری دنیا تو حج کر رہی ہے اور یہ حسین کا نواسا مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ کیسے؟ حضرت نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کیا ہے، وہ اجتماع ہے جو حج کو عمرے سے بدل دیا، عمرہ کیا ہے سر، حضرت گئے ہیں عرفات جبل رحمت کی طرف، وہاں کھڑے ہو کے دعا پڑھی اور پھر وہاں سے ترک کر دیا اسے، ساری مخلوق ادھر آ رہی ہے اور یہ وہاں سے واپس جا رہے ہیں، کس لیے؟ اب یہ تو سب یہی کہیں گے نا کہ بتائیے ساری دنیا تو حج کر رہی ہے اور فرزندہ رسول آج چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اس حج کی بھی ایک روح ہے، عبادات کی ایک روح ہے. وہ حج کیا حج ہوگا جسے امام چھوڑ کے جا رہا ہوگا؟ امامت عبادت کی روح ہے، بندگی کی روح ہے. جنہیں یہ شعور نہیں کہ جب دین مٹ رہا ہو تو تمہاری نگاہ امام کی طرف ہونا چاہیے یا اپنی ذاتی عبادت کی طرف، اس سے پوچھو کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے، وہ نہیں جانتا عبادات کو، تم جانتے ہو اور وہ چھوڑ کے جا رہا ہے اہم ترین منزل کی طرف اس دین کے بچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے. امام سے زیادہ کون فکر کرے گا شریعت کی حرمت کی، دین کی حرمت کی، کعبے کی حرمت کی؟ یہ حسین ہے فقط جو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ کہ جو شریعت کا مٹانے والا ہے اس کے ہوتے ہوئے عبادات کے معنی کیا ہے، عبادات کی روح کیا رہ گئی؟ وہ شریعت کو مس کر رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، عقائد کی توہین کر رہا ہے، وہ واجب نہیں، اس کی بیعت ہو رہی ہے، ایسے فاسق و فاجر کی بیعت کے بعد عبادت، ایسے فاسق کچھ علانیہ ہو پوشیدہ نہیں. یہ مجھ میں یاد رکھیے گا، یزید میں دوسروں میں یہی فرق ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ ساری ملت نے تو بیعت کر ہی لی تھی، ہو سکتا ہے، چونکہ امیر شام نے سب سے بیعت لی جبر کے ساتھ، پیسہ دے کر یا دھمکی دے کر، ابھی الفاظ میرے تو نہیں, خود تاریخ اسلام کے. اب دیکھیے کیا لکھا, نہیں لکھا ابو العلاء نے اپنی کتاب میں خلافت اور ملوکیت میں, امیر شام کے حالات کیا ہیں, کہ جب وہ بیعت لینے آیا تو اس نے کیسے بیعت لی, انہوں نے ساتھ اللہ صاحب سے کہا کہ جو اہم ترین فرد تھے ملت کے, اور سب نے ریفیوز کر دیا یزید کو. تو معاویہ نے کیا کیا, معاویہ تقریر کرنے کھڑا ہوا. اب دیکھیے خلافت الملوکیت میں, اور معاویہ نے ان بڑے بڑے جو تھے وہاں کے اہم لوگ, نے کیا کہا اس نے کہ اب میں تقریر کرنے جا رہا ہوں, اگر کسی نے میری حمایت میں یا مخالفت میں زبان کھولی, یعنی زبان نہ کھلے, یارے کے ساتھ سپاہی میرے بیٹھے پہ تلوار لیے ہوئے, سب قلم ہو جائے گا. بس زبان ہی نہیں کھولنا ہے, نہ حمایت چاہیے نہ مخالفت, تو بات کرا لی سب کی مزید کی. اب وہ بیچارے تو لکھ گئے, اور اس طرح خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا. مگر ان کے اب کچھ اچھے افعال بھی تھے, تبھی ان کی مجبوری بیچاری کیا کریں. یعنی امیر معاویہ خلافت راشدہ کا خاتمہ کر گیا, مگر کچھ نیکیاں بھی تھیں. شیعوں کے پاس یقین ایسی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بس اس جملے کو یاد, یہی فرق ہے دوسروں میں. اسلام کو تباہ کرنے والے, ان کی عبادات کی کیا اہمیت, ان کے روزوں کی کیا اہمیت, ان کی نمازوں کی کیا اہمیت. اسی اصول کو توڑا تھا میرے امام نے. یہ جو ایک ٹرائبل طریقہ بن گیا تھا, بیعت ہو گئی کافی ہے بس, امام نے اس کو باطل کیا, اس کو باطل کیا. میں کہتا ہوں ہاں, سلام کرو فرزند رسول کو, اگر سب نے اپنا دین بیچ دیا تو اس نے سب کا ایمان بچا لیا. اگر سب بک چکے تھے تلوار کے خوف سے تو حسین نے سر دے کے ان کو عزت دے دی, ان کو زبان دے دی, ان کو بولنا سکھا دیا. کربلا سے پہلے جو سناٹا تھا وہ کربلا کے بعد نہیں ہے عزیزو, کربلا کے بعد نہیں ہے, کربلا نے زبان دی ہے, قوت گویاہی دی ہے, مرنے کا حوصلہ دیا ہے. وہی کوفہ جو تماشا تک دیکھتا رہا سارے حالات کا, اور جس نے بے وفائی کی, بے وفائی کیا ہوتی ہے, اپنی جان کا وہ خوف جو ہر دور میں رہتا ہے, یہی تو بے وفائی ہے کہ چاہتے تھے کہ آئے مگر جب دیکھا جان کو خطرہ گھر میں بیٹھ کے. اب ہمیں یہ تو سوچنا ہے اپنے بارے میں, یہ جو روز دعا پڑھی جا رہی ہے ظہور کی, تو قربانی کے لیے کتنا تیار ہے, کیا آمادہ ہے اس منزل پر ابھی یا نہیں. جو روز بلا رہے ہیں آئیے, اور اگر آ گئے تیار ہے انسان جان دینے کے لیے, مال دینے کے لیے, گھر چھوڑنے کے لیے, پاسپورٹ پارنے کے لیے, مکان چھوڑنے کے لیے. راہ خدا نے اتنی آزادی سے تو کام نہیں ہوتا ہے, جنتیں موس میں نہیں ملتی ہیں, آزمائش کے بعد ملتی ہے. اس لیے سوچیے آزمائش وہ آ گئے تو آمادہ ہے یا نہیں, پٹول لیے اسکرشن. اس دن اہل کوفہ دھوکے سے خط نہیں لکھ رہے تھے, سچ لکھ رہے تھے, مگر جان لینے کے لیے آمادہ نہیں تھے, قربانی کے لیے آمادہ نہیں تھے. جب قربانی کا وقت آیا تو فرار ہو گئے, مگر اسی کربلا نے پھر زبان دے دی, جرات دے دی, حوصلہ دے دیا. وہی کوفہ جو سو رہا تھا پھر اسی میں سے چنگاری اٹھتی, اسی میں توابین اٹھے, اسی میں اٹھے جنہوں نے بلا کر شکست بھی دی. مگر یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ کربلا کے بعد. آج جتنے انقلابات ہیں یہ کہاں سے اٹھ رہے ہیں؟ کربلا سے. کون سا انقلاب ہے جو رائے الہی میں ہو اور کربلا سے تعلق نہ ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ دین بچا ہی کربلا والوں کی وجہ سے ہے. تو کبھی بھی دین کے لیے انقلاب آئے گا تو وہ کس کا رزق ہوگا؟ وہ کس کا لہو ہوگا جو رگوں میں دوڑے گا؟ یہ وہی کربلا ہے جو قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، ہر عہد کے انسان کے لیے ایک حوصلہ دیتی ہے، ایک چراغ ہے قیامت تک کے لیے. مکتبہ اہل بیت نفرتیں نہیں سکھاتا ہے، محبتیں سکھاتا ہے. میں کلاس کر چکا ہوں، علماء شیعہ یہ حفاظت دین کرنے والے ہیں، یہ کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں کرتے. یہ جس سے وابستہ انہوں نے کبھی نہیں سکھایا. یہ روح دین ہے. یاد رکھیے، جو امام سے وابستہ ہوگا اس کی جرات، دنیا سیکھے اس سے جرات کو جو حسینی ہو جائے. مثال تو تھا کہ آپ کو معلوم ہو کہ جب وظیفے پر عمل کریں تو یہ نہ دیکھیں طاقت ہے یا نہیں ہے. اگر وظیفہ ہے، اب اس بات کی میں اس 60s کی بات کر رہا ہوں جب کوئی تصور بھی نہیں تھا کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے علماء دین بھی شامل اسی گروہ میں تھے کہ ناممکن ہے، ناممکن ہے. یہ کیا خودکشی کر رہے ہیں؟ مگر وہ جرات کو دیکھیے، شجاعت، کیونکہ حسینی ہے انسان. یہ معرفت بٹتی نہیں ہے کہ صف علماء کھڑی سب کو مل جائے گی. نہیں، یہ انسان خود حاصل کرتا ہے، خود حاصل کرتا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں جاتا ہے اسے ملتی ہے. کس کا کتنا رشتہ مضبوط ہے حسین کے ساتھ، کربلا کے ساتھ. اب دیکھیں فیضیہ میں انگارہ ہو گیا، لوگ قتل ہو گئے، شہر رو رہا ہے، پر کچھ ہوگی نہیں، تک حاصل کر لگے گا اس وقت. مگر آپ میرے جملے غور کیے، تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ بےچارے طلبہ سر جھکائے ہوئے، پٹے ہوئے، مر چکے ہوئے لوگ شہر میں، گھر میں آئے، سر بیٹھے، سر جھکائے ہوئے، افسردہ. اسے کہتے ہیں رہبر عزیزو. حالو کچھ بھی نہیں، صفر ابھی تو کچھ ایزی نہیں ہے. ایک مرتبہ نکلے کمرے سے کہ کیا بات ہے، کیوں سر چھکائے بیٹھے ہو؟ تم فکر مت کرو، میں ایسی مصیبت اس کے سر پر لے کے آؤں گا، نہ یہ اپنے آگے بچا سکتا ہے نہ اپنے پیچھا. فکر نہیں کرو تم. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ یہ کب کہہ رہا ہے جب میں کچھ ہے بھی نہیں، کچھ نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے بری. وہ جو مایوس آیا جو سر اٹھا کے دیکھ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رہا قوت، حوصلہ، امید. فکر نہ کرو. اب جو یہاں سے اٹھے گا کیا وہ کمزور اٹھے گا؟ رہبر اسی کا نام ہے. رہبر مایوس نہیں کرتا ہے، رہبر کمزور نہیں کرتا ہے. جو حسینیت سے رزق کو لیتا ہے، جب اسباب کہیں وجود نہ رکھتے ہو سب کا سب ناممکن، اس وقت دیتا ہے دنیا رنگ. یہ وہی قوت تھی جو سب میں نظر آ رہی تھی. اکثر یہ کہہ رہے تو خودکشی کر رہے ہیں. اب عورتوں کو تو ایک رات پہلے تک یقین نہیں تھا کہ ہو بھی سکتا ہے. اس نے اعلان کیا ماشاء اللہ کل سے کرفیو، کوئی نہ نکلا باہر سڑک پہ. اب پتا ہے آپ کو، تاریخ یاد ہے آپ کو، کوئی نہ نکلے، سب کو بھون دیا جائے، ماشاء اللہ نافذ ہو گیا کرفیو. اب بہت سے بےچارے ہیں ظاہر ہے جو کہیں گے کہ آپ کیا کیا جائے، مومن کی جان کا معاملہ، گھر میں بیٹھے. یا حکم ہو رہا ہے کوئی گھر میں نہیں جائے گا آج، سب سڑک پر رہیں، سب سڑک پر. بس غور کیجئے، دنیا یوں انقلاب نہیں آیا کرتے، سب اشارہ کیوں ہوں گے؟ آپ کتنے دانشور ہوں گے، کیسی کیا کہہ رہے ہیں آپ، فوج ٹینک سب کو قتل کر دے گی. ارے کہتی ہے کہ ایک بوزو ایک عالم نے خود بار بار فون کیا، پریشان کیا، ہاں کیا حکم ہے یہ؟ جب زیادہ اثرار کیا پوچھا کہ اچھا اگر یہ حکم امام زمانہ کی بھی ہو کیا پھر بھی؟ بھئی یہ سننا تھا کہ وہ خود اپنا مسلح لے کے سڑک پہ جا کے بیٹھ گئے. یہ تاریخ ہے مرضیت کی، یہ تاریخ ہے اس کی جو حسین سے رزق لیتا ہے، جو کربلا سے رزق لیتا ہے. وہ اس وقت کہتا ہے جب دنیاوی اعتبار سے ناممکن ہوتا ہے، ناممکن، مگر وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ اس پر بھروسہ رکھتا ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے. جو یہ کہتا ہے اپنی فتح کے لیے نہیں ہے، یہ تو وظیفے کا انجام دینا ہے، بس اپنے وظیفے کو انجام دے انسان، فقط اگر وظیفہ ہے تو اسے انجام دے. فتح مقصد نہیں ہے، جو ہوگا کامیاب نہ ہوگا. جو اپنی ذات کے لیے کرتے انہیں فکر ہوتی ہے پھر ملے گا کہ نہیں ملے گا. جو وظیفے کو انجام دے اس کو اس سے کیا تعلق ہے؟ اس وقت وظیفہ کے بچے سے انجام دو، اللہ کے حوالے، بعد میں آنے والے اپنا وظیفہ انجام دیں گے، تم اپنا وظیفہ انجام دو. یہ نام ہے بس اسلام کا، وظیفے کی ادائیگی. اور جو وظیفے کو انجام دیتا ہے پھر خالق اسے کبھی ناکام نہیں کرتا. اسلام میں دونوں فتح ہیں، فتح مکہ بھی فتح ہے، کربلا بھی فتح ہے. یا آپ کہیں مولا ہار گئے کربلا میں؟ فاتح وہ ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو پالے، چاہے زندہ رہے نہ رہے. جو لے جا رہے تھے بازار کوفہ شہر، سمجھے تھے ہم رسوا کر رہے ہیں، ہم توہین کر رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم تھا کہ اپنے خلاف بغاوت کو آبادہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں اپنے خلاف. وہ سمجھے ہم شاید کو توہین کر رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم تھا کہ جہاں جہاں سے قافلہ گزر رہا ہے، قافلے کے سالار کون تھے؟ قافلے کے سالار میں نے عرض کیا تو جناب سے امام کا لشکر کیا تھا؟ یہ 72 اور 100 کی تعداد. چند منٹ آپ کے لے رہا ہوں، آخری شب ہے. یہ 72 یا بہت سے بہت مورخین اگر تقریباً 100 سے قریب کچھ کر دیں اوپر، یہ 72 میں خواتین کتنی ہیں، بچے کتنے، بوڑھے کتنے ہیں؟ ابھی تو کیلکولیٹ کریں پہلے. وہ لشکر تھا کیا جو لڑ رہا تھا یزیدیت سے؟ 95 برس کے بوڑھے اور 13 سال کے بچے جو تلوار لے رہے تھے، لٹک جا رہی تھی زمین سے گھسٹتی ہوئی، ایسے نونہال تھے. مگر جو امام لے کر آئے تھے لشکر، وہ پورے انتظام سے لائے تھے، شہادت بھی ہوگی اور شہادت کے بعد اس کی کامیابی. یہ خالی جہاد یعنی ختم ہو رہا میرا کربلا میں، کربلا کے بعد یہ شہزادی میری بہن ہے، یہ اس کاروان کو لے کے چل رہی میرا بیٹا ہے، یہ ہے کاروان. شام کا تخت کس نے الٹا؟ ابن زیاد کو کس نے چیلنج کیا؟ شہزادی نے، علی کی بیٹی نے. اس وقت جب مرد نامرد تھے، جب سڑکیں نام نہاد مردوں سے بھری ہوئی تھیں، جو لٹے ہوئے کاروان کو دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے، جانتے تھے کہ فاطمہ کا لال ہے، سر کس کا نوک نیزہ پر ہے، مگر ان میں جرت نہ تھی. مرد عورت کی تعریف بدل جاتی ہے. مردانگی وہ ہے جو اپنے وظیفے کو انجام دے. یہ تخت کس نے الٹا ہے شام کا اور کوفے کا؟ علی کی بیٹی.
اس نے باطل کو ہلا دیا. اس لیے مولانا مذمت کی نا اپنے لشکر کی بھی جب کہا یا اشبہ رجال ولا رجالا, اے مردوں کی شکل رکھنے والے نہ مردوں, یہ علی کہہ رہا اپنے لشکر سے, تمہاری شکلیں ہیں مردوں کی, مرد نہیں ہے تم. یعنی جو اگر راہ الہی پر قدم نہ اٹھا سکے, سردی میں گرمی کا بہانہ کرے اور گرمی میں سردی کی آواز دے, تو یہ کربلا ہے جو آپ کو راستہ دکھاتی ہے. میں بس گفتگو تمام کر رہا ہوں. کربلا مصائب کی انتہا ہے. کربلا جی ہو جب نکل رہے تھے تو سب کو رخصت کیا, پورے گھر کو حوالے کیا, بہن کے حوالے کیا, بچوں کو جمع کیا. دیکھو بچوں, ماؤں کا کہنا ماننا. اب دو گھر میں مرد کوئی نہیں ہے, ایک ہے تمہارے بس بھائی, اور وہ بھی مریض, وہ بھی بیمار اس وقت. تو دیکھو ماؤں کا کہنا ماننا اپنی, اور سب کو شہزادی کے حوالے کیا. بہر اب تم ذمہ دار ہو, اب تم ذمہ دار ہو. اور جب جا رہے تھے, مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ محسوس ہوا کہ کچھ سواری رک گئی ہے, پلٹ کے دیکھا بچی چھوٹی سی چلی آ رہی ہے, اتر پڑے. بیٹا سکینہ مدم نے حوالے کیا پوپڑی کے, کہ بابا سینے پہ سونے کی آدھی ہوں, اب تک جو کہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے. یہ میں جملے کو دیا تھی کہ میں مسئلہ تمام کر دوں, لیکن آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ شہزادی کو تازیانے بہت لگے, تماچے بہت لگے. ایسا کیوں تھا؟ ایک منٹ جملہ سوچیے. دیکھیے جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتے, سمجھ جاتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں بھائی ہم قیدی ہیں, ہم قیدی ہیں, ہمارے ہاتھ بندے ایسی بندی ہے, اب اگر کہا جائے گا اٹھو تو ہم اٹھیں گے, کہا جائے گا بیٹھو تو ہم بیٹھ جائیں گے, مگر عزیزوں بچے یہ بات نہیں سمجھتے ہیں, بچے سمجھ سے واقف نہیں ہوتے ہیں, بچوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ میں نہ قیدی کسے کہتے ہیں, اسیری کا آباد کیا ہے. تو جب مچل جاتی تھی تو تماچے لگتے تھے, ارے منہ کرو ہاتھ آئے تو مہنگی کیسے بدن کرے, بچی مچل جاتی ہے باپ کا سر نہ کے نظا پر, اور یا پھر بابا تماچے نہیں تو منہ کی مصیبت ہر لا شام بھی اما یہ شام کو کہا جاتے ہیں, میں باپ میں لے جاتے ہیں, ہم اپنے گھر کے جائیں گے, ارے بچے نہیں سمجھتے نا باپ کو, نہیں جاتے باپ نے چکا ہے, مطلب خواب نے دیکھا یہ بابا ہے, بچے بیکار ہوئی تھے ایک مرتبہ گریہ شروع کر دیا کہ بابا آئے تھے, بابا آئے تھے, رحم کیا نا, کیا رحم کیا, سر حسین کو بھیج دیا. اب اتنے دن کے بعد بچھڑے ہوئے جو سرگوش میں ہے, اب سب ہمارے شکایتیں ہوں گی بابا, تماچے مارے گئے, تابیارے مارے گئے, رسی آبادی گئی, کھینچا کیا گلیوں میں, کہتے کہتے خاموش ہو گئی. اور اب دیکھا کوئی حرکت نہیں ہے, مولا یا سیری یا تحت خانہ یہ
اور اس بار جملہ کہ جب نالا گھر نے بتا بار دل پوچھا کہ کیا بچی مریض تھی تو تم نے یہ کہ پوچھا کہ یہ پیٹھ پر اتنے نشان کیسے ہیں, آواز یہ نہ